We bring the best. We bring the best. We have to. We have to. We have the best listeners at RadioContactPakistan.com.
On MT. इनको सब दिया है तो थोड़ा सा इसको भी देने कोई फर्क नहीं पड़ेगा
तमाम टेक्नोलॉजी सिखाएंगे
यार तारे
जी इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखें तो देखें
गप शप विद टीएनटी
السلام علیکم سامعین ریڈیو کانٹیکٹ پاکستان سے گپ شپ کا تازہ شو لے کر کے طاہر آپ کی خدمت میں حاضر آپ جناب جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش و خرم ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے جی جناب آج کا دن بڑا اسپیشل ہمارے لیے آج کا شو بڑا اسپیشل ہمارے لیے آج کی ایپیسوڈ بڑی اسپیشل ہمارے لیے کیونکہ آج یوم پاکستان ہے جی جناب ہم آپ کو بہت بہت مبارک دیتے ہیں اس عظیم دن کی کہ جس نے بنیاد ڈالی ہماری سونی دھرتی پاکستان کی سامعین سچی بات تو یہ ہے میں آپ سے آج کچھ کنفیس کرنا چاہوں گا کہ مجھے پاکستان کی ہسٹری اتنی زیادہ معلوم نہیں ہے اینڈ اٹ از فائن سم ٹائمز آئی ڈو فیل اے گلٹ مجھے ایک تھوڑا سا احساس ندامت ہوتا ہے لیکن زیادہ تر میں یہی سوچتا ہوں کہ مجھے میرا پیارا پاکستان تو مل گیا نا میں سلام کرتا ہوں ان عظیم ہستیوں کو ان لوگوں کو چھوٹے بڑے مرد خواتین کہ جن کی قربانیاں کسی قسم کی بھی ہوں قربانی صرف جان کی نہیں ہوا کرتی سامعین قربانی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنے کام کو چھوڑ کے اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں کہ جو کہ پاکستان بنانے کے نعرے لگا رہا ہے سو یو ہیو ڈن یور جاب ہر ایک کا مقصد یہ نہیں ہوتا ایک یہ دیکھیے ہوتا ایسے ہے کہ ایک مشین کے اندر پلیاں ہوتی ہیں کچھ بڑی پلیاں ہوتی ہیں کچھ چھوٹی پلیاں ہوتی ہیں لیکن ہر جگہ پہ وہ ویل وہ چل رہا ہوتا ہے کسی چھوٹی حالت میں ایک موومنٹ ایکشن انرجی اس سے جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایک چھوٹی پلی اپنا کام کرنا بند کر دے گی تو جو بڑی پلی ہے وہ چلتی رہے گی نہیں جناب وہ نہیں چلے گی وہ بھی رک جائے گی تو ثابت کیا ہوا سیدھی سی بات کامن سینس کی بات کہ ہم سب کا ایک اپنا رول ہے ہم سب کا ایک اپنا حصہ ہے ایک قربانی ہے کہ جو ہم اپنی سونی دھرتی کے لیے جب سے یہ بنی تب سے لے کر کے اب تک ہم لوگ دیتے آ رہے ہیں ابھی آپ لسنر جو یہ پروگرام سن رہے ہیں دیکھیں گے کہ ہم اس میں جو انفارمیشن ڈلیور کریں گے وہ آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی اور جب یہ جو وقت آپ ہمارے ساتھ گزاریں گے یہ بھی ہے قربانی ہے اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے بارے میں جاننا اپنی دھرتی کے بارے میں جاننا اپنے ماضی کے بارے میں جاننا سامعین اور پھر یہ ایویلیویٹ کرنا کہ آج ہم لوگ جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کیا ہمارا مقام یہ تھا یا ہمیں کہیں اور ہونا چاہیے تھا اگین احساس ندامت نہیں پازیٹیو تھنکنگ آگے کی طرف دیکھیے غلطیوں کو بھول جائیے اور اچھے کام کیجیے سامعین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور پھر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آج ہم اپنے مزد مہمان سے اور ایک جو ضروری بات ہم نے کہنی ہے وہ یہ کہ آج کا پروگرام پہلی دفعہ ریڈیو کانٹیکٹ پاکستان پہ کمیونیکیشن لنک پہ ایک اسٹوڈیو سے دوسرے اسٹوڈیو کو کنیکٹ کر کے ہو رہا ہے جس میں آر سی پی ون میری طرف سے اور آر سی پی تھری پہ میرے مہمان الخبر دمام ایسٹرن ریجن آف کنگڈم آف سعودی عربیہ سے تو ان کے ساتھ بات کریں گے اگر ہماری کوالٹی میں ہماری ساؤنڈ کوالٹی میں کچھ ہیر پھیر ہو تو یہ سمجھ لیجیے کہ جو درمیان میں بیٹھی ہوئی ہیں کمیونیکیشن کمپنیاں یا ان کا لنک اس میں کوئی گڑبڑ ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ آج کا ہمارا پروگرام بہت انشاءاللہ کامیاب ہوگا اس حوالے سے کوالٹی کے حوالے سے کیونکہ وی ہیو پٹ لاٹس آف ایفرٹس قربانی دی ہے ایفرٹس کیے ہیں اپنے پرسنل وقت میں بیٹھ کر کے اس کو ٹھیک کیا ہے سو وی ہیو ریچڈ ٹو اے پوائنٹ کہ آپ کو شاید یہ معلوم ہی نہ ہو کہ جو میرے مہمان ہیں وہ ٹیلی فون لائن پہ دوسری جانب کمیونیکیشن لنک سے وابستہ ہم سے بات کر رہے ہیں تو آئیے ایک چھوٹا سا بریک بریک لینے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہمارے آج کے اسپانسر ہیں سیمینٹک انٹرنیشنل اور سیمینٹک انٹرنیشنل کا پیغام یہ ہے جناب کہ وہ دنیا کی سب سے بہتر اینٹی وائرس سافٹ ویئر بناتے ہیں اور ان کی طرف سے آپ کے لیے انعامات اور اس دفعہ جو انعامات ہم نے ڈیڈیکیٹ کیے ہیں وہ ہم نے کیے ہیں پیورلی اپنے فیس بک کے فینس کے لیے جی جناب ہمارے فیس بک کے فینس کے لیے ہم نے 24 آورز اگو ایک میسج وال پہ پوسٹ کیا اس میں ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں اپنی پسند کے قومی نغمے بتائیے اور جو قومی نغمہ ہم پلے کریں گے ہمارے ایک فین ہو یا 100 فین ہو ان سب کو ایک ایک کو لیگل لائسنس جو ہے اینٹی وائرس نارٹن اینٹی وائرس کا ملے گا تو جناب हमारे दो सिलेक्टेड हमारे जो प्राइज विनर्स हैं हमारे सामने हैं, उनके गाने हमने सिलेक्ट किए हैं। प्रोग्राम सुनते रहिए, हम थोड़ी देर में वो भी प्ले करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आते हैं और अपने मेहमान से मिलते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
You're listening to Gup Shop. Gup Shop.
With TNT. Retelling of information heard on this program
without the express written consent of RadioContactPakistan.com is probably okay.
Remember, together we can make a difference at RadioContactPakistan.com.
You welcome back, Samin. Ji Janab, aaj ka hamara program यौम पाकिस्तान के हवाले से है। इसके बारे में सब कुछ जाने, इसकी बैकग्राउंड क्या थी, क्या था 23 मार्च को क्या हुआ, वो करारदाद क्या थी, उस करारदाद के मकासद क्या थे, कैसे सब कुछ ये स्टोर अप हुआ और एक मूवमेंट की उसने सूरत ढाल ली। हमारे आज के मुअज्जज मेहमान मिसेज अफसा आसिफ हैं। आप अलखबर में रहायश पजीर हैं अपनी फैमिली के साथ और जनाब बाई प्रोफेशन आप एक टीचर हैं और हिस्ट्री और खुसूसन पाकिस्तान की तारीख आपका मशगला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस अफसा बीबी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम सर,
कैसी हैं आप, खैरियत से हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे।
जी सब लोग, आपको बहुत बहुत आज के दिन की मुबारक हो।
बहुत शुक्रिया सर, आपको भी मुबारक हो।
जी अच्छा, अब अफसा बीबी हमें आप ये बताइए कि अपने फैमिली के बारे में अपनी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताइए हमें।
सर कुछ ज़्यादा तो नहीं है बताने के लिए, पिछले 10-15 साल से हम यहाँ रिहाइश पजीर हैं अलखबर में। मेरे हस्बैंड भी बाय प्रोफेशन एक टीचर है और मेरी दो बेटियाँ हैं
माशाल्लाह
11 साल की और 7 साल की।
वेरी गुड गुड। और पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं, आपका कौन सा ऐसा खूबसूरत शहर है जो पाकिस्तान का है?
सर बेसिकली पाकिस्तान में मैं डिस्ट्रिक्ट चकवाल से हूँ।
अच्छा चकवाल से, चकवाल और तलागंग ये क्या करीब करीब है?
जी बिल्कुल, तलागंग इज आवर होम सिटी।
अच्छा तो फिर तो मूंगफली आपके यहाँ बड़ी अच्छी होती होगी।
बिल्कुल ऐसा ही है।
ऑलराइट, दैट्स अबाउट इट। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि तलागंग से बिलोंग करते हैं और किसी जमाने में, वो हो सकता है मेरा प्रोग्राम भी सुन रहे हो, किस जमाने में हम लोग मिलकर काम किया करते थे, तो वो जब भी छुट्टी जाते थे तो मेरे लिए वहां से मूंगफली लेके आया करते थे, बिकॉज आई लव पीनट्स।
जी बिल्कुल।
अच्छा जनाब आते हैं अपने सब्जेक्ट की जानेब। अच्छा बीबी ये हमें बताइए, देखिए मुझे ये बताइए कि ये जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन था, करारदाद पाकिस्तान थी जोन सी, इसकी बैकग्राउंड और इसके मुहर्रकात क्या थे, कहाँ से आप तारीख को शुरू करेंगी इसको समेटने के लिए कि जहाँ से वो वजूहात बनी, वो रीजनिंग हुई कि जिसने शायद एक नस्ल से दूसरी नस्ल को वो ट्रांसफर किया, दूसरी से तीसरी को ट्रांसफर किया। आई एम रियली नॉट श्योर, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में भी कन्फेस किया कि अपने मुल्क की तारीख के बारे में मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, तो मुझे ये बताइए कि इसकी बैकग्राउंड, इसके मुहर्रकात क्या थे?
देखिए सर अगर हम मुहर्रकात की बात करें तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और मैं ये तो नहीं चाहूँगी कि हमारे सामईन ये सारी हिस्ट्री सुनकर बहुत ज़्यादा बोर हों, इसलिए कोशिश करूँगी कि अच्छे तरीके से और एज अ टीचर लेक्चर डिलीवर ना करूँ।
खुदा के लिए ये मत कीजिएगा।
जी बिल्कुल, और मुहर्रकात के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, तकरीबन 90 साल पीछे।
जी
जहाँ से मैं ये समझती हूँ कि बेसिकली हमारी ये तहरीक स्टार्ट हुई।
जी
आप सब, हम सब ये बात तो जानते हैं कि मुसलमानों का डाउनफॉल था 1857 तक, क्योंकि हमारे मुगल एम्परर्स जो थे वो तो शिकस्त खा चुके थे और अंग्रेजों की हुकूमत थी।
जी आपने करदार की वजह से वो सब कुछ, वो अजमत जो हमें मिली थी वो हम खो चुके थे। जी कहिए।
बिल्कुल ऐसा ही है, और उसके लिए बड़ी खूबसूरत एक बात सर सैयद अहमद खान ने ये कही थी कि उसकी रीजन ये है कि हमने इल्म और हुनर को छोड़ दिया था।
जी बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, इल्म और नॉलेज को हमने छोड़ दिया। जी
बिल्कुल ऐसी ही बात है, ये एक यानी एक ऐसी चीज है कि इसमें उन्होंने हर तमाम तर फैक्टर्स को समो दिया कि हमारे डाउनफॉल का जो बेसिक रिस्पॉन्सिबल था वो यही था कि हम इल्म से, हुनर से, इन सब से चीज़ों से पीछे हट चुके थे।
जी अनपढ़ हो चुके थे।
और अगर उसके बाद हम हाथ में तलवार लेकर खड़े होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ये चीज उन्होंने महसूस की सबसे पहले, क्योंकि 1857 में एक छोटा सा आप ये कह लेंगे एक ऐसा वाकया था जो कि बाद में पाकिस्तान की और असास बना और मुसलमानों की तारीख में बहुत अहम واقعہ قرار دیا جاتا ہے جس کو 1857 کی جنگ آزادی کہا جاتا ہے.
اچھا مطلب یہ جو جنگ آزادی ہوئی اس نے ہمارے فکر کو چینج کرنے کی یا ہمیں جھنجھوڑنے کی یا ہمیں یہ ریئلائز کروانے کی کہ ہم لوگ مختلف ہیں اور ہمیں اپنا مختلف ایک اپنا دیش چاہیے, اس کے جو فاؤنڈیشن ہے آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ جو 1957 کی جنگ آزادی تھی وہ تھی.
بالکل, میں اسی سے ہی سٹارٹ کروں گی.
بتائیے مجھے,
ہمارے دو قومی نظریے کی اساس بنی. بیسیکلی ہم یہ تو جانتے ہیں کہ 23 مارچ کو ہم یوم پاکستان مناتے ہیں کیونکہ اس دن ہم نے دو قومی نظریہ پوری دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا کہ ہم دو قومیں ہیں, اور وہ دو قومیں تھیں ہندو اور مسلمان جو ایک ہی ملک کے اندر رہ رہی تھی.
اچھا تو یہ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو موومنٹ تھی وہ دونوں قوموں کی تھی, یعنی اٹ واز ناٹ اس اونلی, ہندوؤں نے بھی یہ سمجھا کہ ہم پہ کوئی تیسرا مسلط ہے اور ہم دونوں مختلف, اپنی ہمارے کریٹسٹکس مختلف ہیں اور ہمیں علیحدہ علیحدہ جگہ پہ رہنا چاہیے.
جی بالکل ایسا ہی ہے.
جی کہیے.
اس سلسلے میں میں صرف یہ کہوں گی کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندو بہت جلدی سنبھل گئے تھے. اصل تو ہم دونوں قوموں پر پڑا تھا, اور جب وہ ناکام ہوئی اور انگریزوں نے اس کو غدر یعنی بغاوت کا نام دیا, تو اس کے بعد ہندوؤں نے تو اپنے آپ کو اس طرح سے سروائیو کر دیا کہ وہ انگریزوں کی وفاداری بہت جلد ثابت کرنے پر
کرنے میں کامیاب ہو گئے. جی
جی بالکل, بہت جلدی کامیاب ہو گئے. لیکن مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ یہ تھا کہ تھوڑا سا انگریزوں کے دلوں میں پہلے سے گرج تھا کہ ہم نے ان سے ان کی حکومت چھینی ہوئی ہے.
جی
مسلمان تعلیمی لحاظ سے بہت پیچھے تھے.
دیکھیں بات بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ تعلیم نہ تعلیم ہوتی تو شعور ہوتا, شعور ہوتا جی. تو سیاست کی سوجھ بوجھ ہوتی, اور یہ بدقسمتی ابھی تک ہمارے ساتھ ہے, لیکن انشاءاللہ ٹائم ول چینج. اچھا تو اس وجہ سے ہم لوگ مطلب یہ ہوا یہ کہ ہندوؤں نے تو یہ چیز جو سی باور کروا دی گورے کو, اور گورا بھی اس چیز سے ایگری کر گیا. ہم لوگ ہمارے پہ کیا امپیکٹ ہوا؟
ہمارے پہ امپیکٹ میں آپ کو ایک سر سید احمد خان کے الفاظ میں بتاؤں گی کہ انہوں نے مسلمانوں کی جو حالات تھے ان کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ ہندو تو گنگا نہا کر جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے, مگر مسلمانوں کے تمام تر خاندان تباہ ہو گئے, اور کوئی بلا آسمان سے ایسی نہ چلی جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے مسلمانوں کا گھر نہ ڈھونڈا ہو.
واہ واہ جی.
اور اس سلسلے میں سر مختصر طور پر یہ کہ مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط ہوئیں, بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے ان کے بیٹوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے گولی مار دی گئی. اسی جنگ میں جھانسی کی رانی ماری گئی. مسلمانوں پر ہر طرح کا عذاب ٹوٹا, اگر کوئی ہنر مند کاریگر تھے تو ان کے ہاتھوں کے انگوٹھے تک کاٹ دیے گئے.
تو یہ جو تھا یہ عذاب ہم پہ جو ٹوٹا تھا, ایک تو اس میں ہمارا اپنا کردار ٹھہرا جیسا آپ بتا رہی ہیں کہ ہم لوگ علم اور سوجھ بوجھ میں پیچھے تھے, اور دوسرا جو عذاب تھا وہ گوروں کی شکل میں, مطلب گوروں نے کیا. دو چیزیں ہوئیں, فزیکلی ہمیں ڈیمیج کیا گیا اور ہم لوگ مینٹلی یا شعور کے حوالے سے ہم لوگ وہاں پہ بھی جو ہے پیدل ہو گئے.
بالکل سر, اور یہ کیسا عذاب تھا کہ اگر اس سے ہمیں اٹھانے کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت سر سید احمد خان کی شکل میں نہ آتی تو شاید ہو سکتا ہے کہ آج ہم پاکستانی نہ ہوتے اور ابھی بھی ہم ہندوستان میں ہی سفر کر رہے ہوتے.
جی,
اور اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے جو چیز سوچی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ انگلینڈ گئے ہوئے تھے, وہاں انہوں نے مشاہدہ کیا بہت غور سے تمام تر تعلیمی نظام کا, اور سب سے پہلے ان کے دماغ میں یہی چیز آئی کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے جو چیز اب اس وقت واضح کرنی ہے جو راستہ وہ ہے تعلیم کا, اور انہوں نے قوم کے لیے تعلیم اور صرف تعلیم کا نعرہ دیا.
گڈ جی.
اور اس کے بعد انہوں نے ایم اے اور اسکول کا اور کالجز قیام کا قیام سامنے آیا. اور لیکن سب سے بڑی اور دلچسپ بات یہ تھی کہ سر سید احمد خان خود جو تھے وہ ہندو اور مسلمان اتحاد کے بہت بڑے دائی تھے.
اچھا صحیح.
وہ اس بات کی فیور میں تھے کہ ہم دونوں قوموں کو ایک ساتھ چلنا چاہیے, اور ایک ساتھ چل کر ہی ہم ترقی کی راہ پر چل سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمیں انگریزوں سے ہر دم اپنی وفاداری ثابت کرنی چاہیے.
صحیح ہے, اور میرے خیال میں یہ جو سوال تھا ان کے ذہن میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پازیٹیولی تھنکنگ کے ساتھ سوچیں تو ہمیں اب بھی یہ سوال سوچنا چاہیے, اس میں حرج نہیں ہے. مقابلہ کمپٹیشن جو پازیٹیو نیچر کا ہوتا ہے, جو اچھے حوالے سے ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس حد تک لائیں کہ جہاں پہ آپ کا مخالف یا جس سے آپ اختلاف رکھتے ہیں, میں نفرت نہیں کہوں گا, میں جنگ نہیں کہوں گا, اختلاف رکھتے ہیں, اس سے آپ اس کے لیول پہ آ کے بات کریں. صرف کہنے کی حد تک لیول نہیں, ہمارا شعوری طور پہ بھی, تعلیمی طور پہ بھی, تکنیکی طور پہ بھی, ہر لحاظ سے ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم اپنا لوہا منوا سکیں, اور پھر ہر وہ طاقت, ہر وہ قوت اور ہر وہ شخص جو ہے وہ جو کہ ہمیں اپوز کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. جی
جی بالکل. تو ان کا کہنا یہ تھا, اس سلسلے میں پھر ستیار احمد خان کو ہی کوٹ کروں گی, کہ ہم نے دنیا میں امامت کا منصب عطا ہوا اور ہم نے علم حاصل کیا, لیکن جب ہمارا عمل رخصت ہوا تو اب تلوار چلانے سے کوئی فائدہ نہیں.
بالکل صحیح.
تو اس لیے ہمیں تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا مسلمانوں کے لیے اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتے تھے کہ ہمیں سیاست کی طرف آنا چاہیے.
اچھا.
لیکن تھوڑا سا اس میں آگے چل کر کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے یقیناً کہ مسلمانوں کو یہ سوچ مناسب نہیں لگی کہ ہم اس وقت سیاست سے دور ہیں. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ بیسیکلی ہندوؤں کا تھوڑا سا یہ تھا کہ اب اگر انگریز یہاں سے جاتے ہیں تو ہمیں ہر صورت میں ہندوستان پر تسلط رکھنا ہے.
جی.
اور اس کے لیے ہم جو کچھ بھی کر سکیں وہ ہم یقیناً کریں گے. جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک لینگویج, ہمارے یہاں کو پتہ ہی ہے کہ اردو مسلمان اپنی میراث سمجھتے ہیں اور ہندوؤں کو ہندی زبان پیاری تھی.
صحیح صحیح. بہت بہت ایک قدرتی نیچرل بات ہے کہ کسی ایک قوم کو اپنے علاقے کی زبان پسند ہو, اسے پیار کرتی ہو اور اس کو پروموٹ کرتی ہو.
جی بالکل. تو اس میں ان کی پروموشن جب شروع ہوئی تو اس میں اب ایسا ڈاؤن فال تھا کہ آزادی, جنگ آزادی ناکام ہو چکی تھی, ہندو اور مسلمان دونوں ہی سفر کر رہے تھے اگر ہم اس کو تھوڑا سا وسیع نظر سے دیکھے تو.
جی صحیح.
تو اس وقت سب سے پہلا سٹیپ تو سیاسی طور پر ہندوؤں نے لیا کہ 1885 میں انہوں نے اپنی آل انڈیا کانگریس قائم کی.
جی.
اب مسلمان اور ہندو برصغیر پاک و ہند میں بہت عرصے سے ایک ساتھ ہیں, لیکن ابھی بھی آپ یہ سمجھیں کہ وہ دو ایسے اوشنز ہیں جو کہ دو الگ الگ رنگوں کے ساتھ بالکل ساتھ ساتھ تو چل رہے ہیں لیکن کبھی ایک دوسرے کے اندر ضم نہیں ہو سکتے.
صحیح ہے. اور اس میں میرے خیال میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے, ہر قوم کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے, اپنی معاشرتی اقدار ہوتی ہیں کہ جس کو اس کو ایک جو رسپانسبلٹی ہر جنریشن میں رہتی ہے کہ وہ سماجی اقدار جون سی ہیں جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں ان کو اگلی جنریشن تک اگلی نسل تک پہنچائے, اور یہ ایک فشر سائیکل ہے جو چلتا رہے, اور یہ بڑا ضروری ہے کسی بھی قوم کے لیے, نہیں تو قومیں زندہ نہیں رہتی, قومیں مردہ ہو جاتی ہیں اور پھر ان کا ہسٹری میں بھی تاریخ میں بھی ان کا نام جو ہے وہ ایک جگہ پہ جا کے رک جاتا ہے.
جی سر. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان 90 سالوں کی لڑائی میں ہم نے اپنے قومی تشخص کو ابھارنے, اس کو بچانے اور اس کو آگے لانے کی ہی سٹرگل کی ہے بیسیکلی.
جی. تو یہ جو آل کانگریس جو انڈیا کانگریس ہے یہ بن گئی, اس کے بعد کیا ہوا؟
اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اسپیشلی سید احمد خان چونکہ اس وقت واحد قومی لیڈر کے طور پر سامنے تھے اور مسلمان ان کی طرف ہی دیکھ رہے تھے, ان کو سب سے زیادہ اعتراض یہ تھا کہ اس کو نیشنل کانگریس نہیں کیا کہا جا سکتا بیکاز یہ مسلمانوں کی نمائندگی نہیں کرتی ہے.
جی.
ہندو ذہنیت تو اس طرح کی تھی کہ وہ مسلمانوں کو ہر صورت دبانے کے لیے ہی تیار تھے, اور اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے سید احمد خان کا مشورہ یہ تھا کہ آپ آل انڈیا کانگریس سے تھوڑا سا دور ہی رہیں تو بہتر ہوگا.
صحیح.
لیکن اسی زمانے میں دو قومی نظریہ اگر دیکھا جائے تو وہ سید احمد خان کے ہی زمانے میں میچور ہوا, لیکن بدقسمتی سے 1898 میں جب ان کے انتقال ہوا تو اس کے بعد اب مسلمانوں کو یقیناً ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت تھی جہاں پر وہ اپنے حقوق کے لیے ایک آواز اٹھا سکیں.
جی.
تو اگر میں مختصر کروں تو نومبر 1906 میں ایک تجویز پیش کی گئی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ مسلمانوں کی پلیٹ فارم بنانے کے لیے ایک جماعت کے طور پہ سوچنا ہوگا.
تو یہ 1906 میں جو تجویز تھی یہ کس نے پیش کی اور کون لوگ تھے شامل اس میں؟
یہ نومبر 1906 میں نواب سلیم اللہ خان کی تجویز تھی.
جی جی.
بیسیکلی وہ مسلم کنفیڈریسی اسکیم تیار کرنا چاہ رہے تھے, اور جیسے یہ بات ہندوؤں کو پتہ چلی انہوں نے اس کی بہت زیادہ مخالفت کی, سخت مذاق اڑایا.
جی.
کہ یہ تو کوئی پرانی مرہٹہ کنفیڈریسی اسکیم جیسی کوئی چیز ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے, اور مسلمان کیا سیاست کریں گے اور یہ کیا کوئی پلیٹ فارم بنائیں گے.
جی.
لیکن دسمبر 1906 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہوتی تھی ان لوگوں کی تعلیم میں علی گڑھ تحریک کے حوالے سے, اس کے سالانہ اجلاس میں نواب وقار الملک نے آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی.
جی جناب. میرے خیال میں ایسے کرتے ہیں افسا بی بی کہ یہاں پہ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک اور رکتے ہیں وہاں پہ کہ جہاں پہ اب اس تنظیم کی فاؤنڈیشنز رکھی جا رہی ہیں کہ جو بعد میں ایک رول پلے کرے گی اس ہمیں تاریخ میں اس جگہ تک لے جانے لی کہ جہاں پہ ہم نے اس قرارداد کو 23 مارچ کو پیش کیا. تو سامعین کہیں مت جائیے گا, اب جو بریک لیتے ہیں اس میں ہم سنتے ہیں جناب سب سے پہلے پہلا وہ نغمہ کہ جو ہمارے فیس بک کے فین نے فرمائش کیا. ये जनाब शाजिया मलिक हैं, अभी इनकी हमें ये मालूम नहीं कि ये दुनिया में कौन से इलाके में हैं। तो शाजिया मलिक ने हमसे ये कहा कि जनाब नुसरत फ़तेह अली ख़ान का मेरा पैगाम पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए प्ले कीजिए। तो सामिन सुनते हैं इनकी पसंद का कौमी नगमा। और आपसे शाजिया बीबी बात ये है कि आप जब अपना नाम सुने इस प्रोग्राम में उसके बाद अपना जो प्राइज है क्लेम करने के लिए हमें ईमेल कीजिए gupshup@radiocontactpakistan.com पे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
Lighter side of serious issues.
Presented by TNT.
वेलकम बैक सामईन, रेडियो कॉर्नर पाकिस्तान का प्राइम शो गप शप। आज की तारीख का बड़ा एक अहम हमारा एपिसोड है कि आज के प्रोग्राम में हम जो जिक्र कर रहे हैं वो योम पाकिस्तान के हवाले से कर रहे हैं। वो क्या मर्रुकात थे, वो क्या वजूहात थी कि हमें एक करारदाद पेश करनी पड़ी और जिसके बाय वर्च्यू ऑफ दैट एंड ऑफ द डे आपके लिए और मेरे लिए ये कि सोनी सी धरती जौन सी है वो वजूद में आई। तो हमारे आज की जो मेहमान हैं वो हैं मिसेज अफसा आसिफ जो कि RCP3 से यानी ईस्टर्न रीजन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से हमारे साथ कम्युनिकेशन लिंक पे हैं और आज हम उनसे जो बात कर रहे हैं वो इसी हवाले से कर रहे हैं। तो जी ज़रा बीबी वेलकम बैक, हमें ये बताइए आप कि ये जो करारदाद आप बता रहे हैं कि एक हमारी भी जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसकी बुनियाद रखी गई, तो यहाँ पे क्या हुआ?
सॉरी सर, मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज़ सुनने में मसला हो रहा है और मैं बड़ा मुश्किल से कंसंट्रेट कर पा रही हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रही हूँ हम कंटिन्यू कर रहे थे मुस्लिम लीग के क्याम के बारे में बात कर रहे थे।
जी कहिए।
और मुस्लिम लीग के क्याम के बेसिकली 4 फैक्टर्स थे जो कि बड़े इम्पोर्टेंट हैं और हमें ये जानना है कि एकदम एक ऐसी कौम जो कि बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि गहराइयों में गिरी हुई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को उठा रही थी, विद इन 30-40 ईयर्स जब वो तालीम से हटकर एकदम सियासत के ऊपर आकर सोच रही है, तो ऐसे क्या मुहरकात थे जो उनको इस स्टेज तक लेकर आते हैं। بیسیکلی چار فیکٹرز تھے. ایک تو یہ کہ سر سید احمد خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ مسلمان ایک بالکل الگ قوم ہے اور ان کا ہندوؤں کے ساتھ مل کر چلنا پاسبل نہیں ہے, اس لیے ہمیں اپنے سیاسی تشخص کو بھی سامنے لے کر آنا تھا.
جی
دوسرا فیکٹر بھی تقریباً اسی سے ملتا جلتا ہے کہ کانگریس کی جو ہندوانہ ذہنیت تھی اس کی وجہ سے مسلمان کبھی بھی اس سے جڑ کر اس سیاسی جماعت کو اپنا نہیں سمجھ سکے تھے. اور تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ تقسیم بنگال کے خلاف ہندوؤں کی تحریک ایک ایسی تحریک تھی جس میں وہ ہندو راج مسلط کرنا چاہ رہے تھے. اگر آپ کہیں گے تو میں اس سلسلے میں تھوڑا بہت بیک گراؤنڈ بتا دوں گی.
جی ہمارا ایسے ہے افسر بی بی کہ ہمارا جو وقت ہے وہ آدھا گزر چکا ہے, تو یو گاٹ ٹو مینج اٹ کہ ہمیں اینڈ آف دا ڈے جو ڈلیور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بریفلی جو ہے جو 23 مارچ 1941 کو جو قرارداد پیش ہوئی وہاں تک ہم کیسے پہنچے, پھر اس کے بعد تھوڑا سا کیا ہوا اس کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے.
جی بالکل سر, اس میں تھوڑا سا مجھے یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ ایک بہت اہم سٹیپ تھا ہمارے پاس. بیسیکلی بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا, اتنا ہیوج کہ اس کے سلسلے میں اگر گورنر کو موقع ملتا تو وہ شاید چند ایک علاقوں میں ود ان 5 ایئرس دورہ کرتا تھا, اور انگریزوں کے لیے انتظامی امور چلانا بے حد مشکل تھا, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کچھ ایسی ہوئی کہ کلکتہ ایک ایسا صوبہ بنا جو کہ مسلمانوں کی اکثریت کا صوبہ تھا.
جی آپ کو افسر بی بی میں یہاں پہ تھوڑا سا روکوں گا. میں ایک یہاں پہ اپنے سامعین سے بات کہنا چاہوں گا کہ سامعین اس گفتگو کے دوران آپ کو جو کچھ اگزامپل سیمپلز آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کو موجودہ حالات سے بھی آپ تھوڑا سا کمپیئر کیجیے گا, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کون سے ایلیمنٹس تھے جس کی وجہ سے جو بھی وہ کنگڈم تھی وہ گری, ریگارڈلیس ٹو کہ گوروں کی کنگڈم تھی وہ, ہماری بھی ہو سکتی تھی وہ یا ہماری ہو سکتی ہے. تو جب کوئی کنگڈم کوئی حکومت گرتی ہے تو اس کے محرکات اس کے پیچھے وجوہات کیا بن رہی ہوتی ہیں, یہ تاریخ آپ کو جو بتا رہی ہے یا سبق دے رہی ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ کمپیئر کیجیے آج کے حالات کو اس وقت کے حالات سے اور دیکھیے کہ ہم پریکٹیکلی اس وقت کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, کیا یہ وہی جگہ تو نہیں ہے جہاں سے سفر شروع ہوا تھا, تھوڑا سی سوچنے کی بات ہے. جی افسر بی بی کہیے.
جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ تقسیم بنگال جو تھی وہ مسلمانوں کے حق میں بہت اچھی ثابت ہوئی, اور اس کی وجہ سے اکثریت کا صوبہ سامنے آیا اور ایک مسلمانوں کو تھوڑا سا جیسے چین کا سانس ملا کہ ہمارے بھی کچھ سنوائی ہو سکتی ہے اور ہمارے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے. حالانکہ بیسیکلی انگریز وہ اپنے انتظامی امور کے لیے کر رہے تھے, لیکن جب ہندوؤں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے یہاں پر راحت کے کچھ سامان سامنے آ رہے ہیں تو ان کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی, اور تقسیم بنگال کے خلاف لٹرلی تمام بنگالی ہندو اٹھ کھڑے ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر ان کا بزنس تھا, ان کے تمام مفادات تھے. اور اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا اس زمانے میں ایک لطیفہ بھی مشہور ہو گیا تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی.
جی ضرور ضرور.
کہ تقسیم کے خلاف تحریک میں حصہ لینے سے ہر بنگالی مقرر بن گیا اور جو باقی رہ گئے وہ صحافی بن گئے.
صحیح ہے جی کہیے.
تو اس سلسلے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ اتنے متحد تھے اور انہوں نے اس بہت زیادہ کوشش یہ کی کہ ہمیں یہ تقسیم بنگال جو ہے اس کو کینسل کروانا ہے, اور آخر کار انہوں نے یہ کینسل کروا کر ہی دم لیا. یہ چیز پاکستان کے لیے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اگر ہمارے لیے ایک فائدہ مند سٹیپ سامنے آیا تھا اور اس کو اب کینسل کر دیا ہے, تو اب ہمیں کہیں نہ کہیں پر سیاسی طور پر اپنے آپ کو متحد کرنا ہے.
جی
اس کو بھی ہم مسلم لیگ کے قیام کا ایک بڑا مین فیکٹر کہہ سکتے ہیں.
صحیح.
اور لیکن سر مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں بھی کچھ ڈیوائیڈڈ لوگ تھے, اور زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہمیں ہندوؤں کے ساتھ ہی چلنا ہے تو اس لیے ہمیں کانگریس کے اندر ہی رہنا چاہیے, اور مسلم لیگ کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو کہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ آگے چل کر اس نے اتنا بڑا کردار ادا کیا.
جی
ہم صاف طور پہ اور بڑے کھلے ذہن کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1906 کی بنی ہوئی مسلم لیگ 1936 تک بیچاری لڑکھڑاتی رہی.
صحیح.
اور اس کا کوئی خاص رول مسلم پولیٹکس کے ساتھ یا انڈین پولیٹکس میں نہیں تھا.
1936 میں پھر کیا ہوا جو اسپیشل کے ایک دم سے جو مسلم لیگ ہے وہ ابھری ایک واضح اور ایک لیڈنگ جماعت کے طور پہ؟
جی یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے سر, کیونکہ 1933 میں انتخابات ہوئے تھے اور اس میں مسلم لیگ کو بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہ 1933 کی بات ہے, اور اس ناکامی کی وجہ سے جب کانگریس کو بھاری اکثریت کے ووٹ ملے اور وہ کیبنٹ میں میں آئی تو اس نے اپنے حساب سے یہ سمجھا کہ اب ہمارا تو رام راج نافذ ہو چکا ہے اور ہم جو کچھ کریں اس کے لیے ہم آزاد ہیں.
جی
یہاں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے اس ناکامی کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی. مسلمانوں کو یہ بتانا تھا, ایک گلمپس دکھانا تھا, ایک جھلک تھی ان حالات کی کہ جب ہندو ہم پر مسلط ہوں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور یقیناً کانگریس کی اصلاحات کچھ اس طرح کی تھیں کہ ہندوؤں کی بے جا جو بھی اصلاحات کے ساتھ مسلمانوں کی کافی تکلیف دے تھا. تو 1937 میں لکھنؤ میں مسلم لیگ کا ایک اجلاس ہوا جس میں سر سکندر حیات خان وزیر اعظم پنجاب تھے اس وقت کے, اور مولوی فضل الحق صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم بنگال تھے, اور سر محمد سعد اللہ خان وزیر اعظم آسام تھے. ان سب نے یہ اعلان کیا کہ وہ ہندوستان میں مسلم لیگ کے ساتھ ہر لحاظ سے تعاون کریں گے.
حالانکہ ان لوگوں کو خطابات ملے ہوئے تھے گوروں سے.
جی, اور یہ بہت امپورٹنٹ لوگ تھے اس وقت کی ہندوستانی پولیٹکس میں, اور ان کا ایک امپیکٹ تھا, بڑی اچھا سٹیپ تھا سر. اس وقت انہوں نے کھلے الفاظ میں یہ کہا کہ ہم مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کریں گے اور محمد علی جناح ہمارے رہنما ہیں.
صحیح.
تو یہی سب سے پہلے وہ اجلاس تھا جس کی بابرکت اور باوقار کامیابی نے مسلم لیگ کو ترقی کی راہ پر ڈال دیا.
صحیح.
اور مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت کہلانے لگی.
صحیح.
تو ہم 1937 تک پہنچ چکے ہیں, اور اب یہاں پر آ کر آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت اب جب مسلم لیگ اور قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلمانوں کا واحد رہنما تسلیم کیا جا چکا تھا, اور مسلمان ہر آنے والے دن میں یہ چیز کو احساس کر رہے تھے, محسوس کر رہے تھے کہ ہمیں اپنے لیے ایک الگ سیاسی نظام تشکیل دینا ہے. لیکن اس وقت بھی سر بیسیکلی یہ تھا کہ ہم ہندوستان کو دو صوبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں, ایک ہندو صوبہ ہوگا اور ایک مسلم صوبہ ہوگا.
تو یہ یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ ایک ریئلائزیشن کا فیز تھا کہ جس میں ریئلائزیشن جو ہے وہ سٹیبل ہوئی یا یونٹی بڑی, کسی چیز کو بھی ریئلائز کرنے کے ایک پرابلم کو اس پہ ایک متفقہ رائے ڈیولپ کرنے کو.
جی بالکل.
جی کہیے.
اور اب ہم اس عظیم دن کی طرف آتے ہیں جس کے لیے آج ہم یہ پروگرام منعقد کریں.
جی.
تو اب یہ یہی سفر, سیاسی سفر, اور یہی اسٹیپ بائی اسٹیپ 23 مارچ 1940 تک چلتا ہے.
صحیح. 1937 سے لے کر کے 1940 تک, یعنی 3 سال کا صرف عرصہ.
جی جی بالکل.
جی
سر, 22 مارچ 1940 کا یہ دن کی یہ تاریخیں تھیں جو کہ لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے لیے فیصلہ کن تھیں, اور اسی میں قائد اعظم کی صدارت میں 23 مارچ کا اجلاس ہوا.
جی
شاید ہم یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ اجلاس لاہور میں منٹو پارک میں ہوا تھا, جو کہ آج کل اقبال پارک کے نام سے جانا جاتا ہے,
مینار پاکستان کی جگہ.
جی بالکل, جہاں پر مینار پاکستان اسی عظیم قرارداد کی یادگار ہے.
صحیح. جی کہیے.
بعد از نماز جمعہ 1,00,000 افراد کا اجتماع وہاں پہ موجود تھا جس میں مسلم لیگ آل انڈیا اجلاس شروع ہوا.
جی.
اور وہاں پر سر شاہ نواز خان تھے جنہوں نے استقبالیہ خطبہ پڑھا.
جی.
اور 23 مارچ 1940 کو وزیر اعظم بنگال مولوی اے کے فضل الحق نے یہ تاریخی قرارداد پیش کی.
یعنی اگر سامعین ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ویژولائز کرنے کی کوشش کریں, اس زمانے میں 1,00,000 مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو رہے ہیں, اس وقت ہماری آبادی اتنی نہیں تھی, تو وہ کیا ایک سین ہوگا, وہ کون سے جذبات ہوں گے ہمارے آبا و اجداد کے کہ جو لوگ اب ہم میں نہیں ہیں, لیکن کیا جذبات, کیا وہ ایموشنز ہوں گے کہ جن کے ساتھ وہ ایک پازیٹیو تھنکنگ میں ایک اپنی آزاد اپنی ایک اپنی دھرتی کی جو ہے اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, یا اس کے بارے میں اکٹھے ہو کر کے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اپنا ملک چاہیے, تو وہ کیا جذبات ہوں گے, اور کیا ان جذبات کا 50% بھی اب ہم اپنے آپ میں نہیں لا سکتے. بالکل لا سکتے ہیں اور لاتے ہیں, اس لیے اگین ایز اے سیڈ بیفور پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے انسان کی. کوئی بات نہیں, اگر کل تک ہم لوگ اپنے ملک کو برا بھلا کہتے تو آج اچھا کہنے میں حرج نہیں ہے, اور ایک اچھے نوٹ کے ساتھ آگے بڑھنے میں حرج نہیں ہے. تو اب سبھی بھی وہاں پہ اتنے لوگ, اور قائد اعظم بھی وہاں پہ تھے, اور بھی جو ہمارے لیڈر تھے اس وقت کے وہ وہاں پہ تھے, تو کیا بات ہوئی.
جی سر, یہ بھی آپ کی ابھی اسی بات کو میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں گی کہ وہاں پر اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس جابز نہیں تھیں, مسلمانوں کے پاس اچھا بزنس نہیں تھا, ان کے پاس سروائیول موڈ وہی تھا جو اس وقت ہمارے پاس ہے.
جی.
لیکن اپنا قومی تشخص ان کو اس سب چیزوں سے زیادہ آگے تھا.
हाँ जनाब सामीन, देखा अभी अफसा बीबी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि यही मोड था, इसी तरह के हालात थे हमारे, लेकिन हमारी जो कलेक्टिव थिंकिंग थी वो पॉजिटिव थी, अच्छे के लिए थी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है किसी भी मिशन को अकम्प्लिश करने का, कि यू शुड बी पॉजिटिव और आपके अंदर एक इज्तमाई सोच हो, और इज्तमाई सोच हमें है, लेकिन इत्तफाक से या किसी भी हवाले से बाज़ुकात हम थोड़ा लड़क जाते हैं, लेकिन एक इज्तमाई सोच की रमक अभी, वो जो बिजली है अभी हम में है। जी अफ़ज़ा बीबी
जी, तो हम बात कर रहे थे करारदाद पाकिस्तान की उस तारीखी दिन की जिस दिन ये मंजूर हुई 23 मार्च को। ये इजलास में मौलवी ए के फजल हक ने यह तारीखी करारदाद पेश की और 24 मार्च को कसरत राय से हम सब ने इसको मंजूर कर लिया
जी।
तो ये करारदाद तकसीम हिंद के नाम से पेश की गई थी और 400 अल्फाज पर मबनी थी
जी। हमें इसके थोड़ी सी हाईलाइट्स दीजिएगा कि इस करारदाद के अंदर क्या क्या लिखा हुआ था।
बेसिकली इस करारदाद में सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कि मुसलमान एक अलग कौम है, उनका एक अलग तशख्स है, उनकी अलग एक तारीख है, और वो कभी भी हिंदुओं के साथ मिलकर एक साथ एक ही मुल्क के अंदर नहीं रह सकते, और अब ये वक्त आ चुका है कि हमें अपने लिए एक अलग रियासत की तामीर करनी है
जी। तो ये हुआ एक गोल और उसकी रीजनिंग दी गई
जी। बिल्कुल
जी,
करारदाद सर मैंने जैसे आपको बताया कि 400 अल्फाज और 4 पैराग्राफ पर मबनी थी, और जैसे ही ये करारदाद पेश हुई तो मुखालफत का एक तूफान उठ खड़ा हुआ।
अच्छा, ये वहाँ पे मतलब मजमूई तौर पे जो लोग थे, जो स्टेज पे थे या जो लोग मजमा में थे, उनमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन डेवलप हुआ।
सॉरी मैं आपकी बात को सही तरह से फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, कुछ डिस्ट्रक्शन है आवाज में
जी। मैं ये कह रहा था आपसे अफसा बीबी के वहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन पैदा हुई।
सर कॉन्फ्लिक्ट मुसलमानों में नहीं था, मुसलमान बेहद मुतहद थे और इस कदर उनमें जोश था कि कहते हैं कि उस वक्त वो, और हकीकत बात है कि उन्होंने जोश के साथ ही एक ऐसी रियासत तामीर की जिसका शायद पिछले अगर 7 सालों में हम पीछे की तरफ देखें 1940 तो हमारे जहनों में ये तस्वुर भी नहीं था कि मुसलमान उठ खड़े होंगे और अपने लिए एक अलग और आज़ाद ममलिकत का मुतालबा करेंगे
जी। तो
मुसलमान बेहद पुरजोश थे और बेहद मुतहद थे अल्हम्दुलिल्लाह।
तो फिर वो कौन से लोग थे कि जिन्होंने इसकी मुखालफत की?
सर सबसे पहले तो हिंदू थे और हिंदू ज़हनियत थी, प्रेस।
अच्छा, ये अखबारात थे जी। आप ये बात कर रहे हैं कि जिस वक्त करारदाद पेश हो गई, मैं ये थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था अपने सामेन के लिए कि ये बाद में जब ये पब्लिश हुई या लोगों को पता चला तो जो रिएक्शन हमें हिंदुओं के जो फोरम था उसे मिला वो उसके नेगेटिव था, उसके हक में नहीं था
जी। बिल्कुल
जी, कहिए जी, कहिए।
उस वक्त हिंदू प्रेस ने सबसे ज्यादा इसकी मुखालफत की, उसमें इनके जो हमारे लीडिंग न्यूज पेपर्स थे हिंदुस्तान के, उन लोगों ने मुखालफत का एक तूफान खड़ा कर दिया कि मुसलमान और मुसलमानों की ये जुरत
जी
कि वो इस तरह से कर सकें, और अज़राए तमस्खर हम कह सकते हैं कि मजाक के तौर पर उन्होंने करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया।
अच्छा, उन लोगों ने मजाक में उसको कहा देख लेते हैं तुम्हारी करारदाद लाहौर, चलो इसको करारदाद पाकिस्तान कर लो, देख लेंगे क्या होगा,
अब ये पाकिस्तान बनाएंगे क्या।
हाँ बिल्कुल समझ आ गई मुझे।
तो असल में वो ये कहना चाह रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से शायद ये एक ऐसी क्या कहेंगे, ज़बाने खल्क नकारे खुदा।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
तो वो वाकई में बच्चे की जबान पर वो पाकिस्तान बन गया। जो इनके लीडिंग लीडर्स थे उसमें से गांधी की राय ये थी कि हिंदुस्तान को जीते जी टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, और कायद आजम ने इस बारे में फरमाया कि कुदरत ने पहले ही हिंदुस्तान को तकसीम कर रखा है और हिंदुस्तान के नक्शे पर मुस्लिम और हिंदू हिंदुस्तान पहले से ही मौजूद हैं, ना मालूम क्यों इतना मावेला किया जा रहा है, वो मुल्क है कहाँ जिसके टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, और वो कौम कहाँ है जिसकी कौमियत फना की जाने वाली है
जी।
और सॉरी, कांग्रेस ने 1940 में ही सालाना इजलास में हिंद के कौमी इतिहाद और तकसीम हिंद की हर कोशिश नाकाम बनाने का फैसला कर लिया। सर उनकी बड़ी इम्पोर्टेंट एक चाल थी
जी।
और उन्होंने अपने ऑल इंडिया कांग्रेस के लिए एक मुस्लिम लीडर को चूज किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद को।
सही सही, यहाँ पे ऐसे करते हैं अच्छा, क्योंकि अब हम मेरे ख्याल में अपनी गुफ्तगू के आखिरी दौर में जा रहे हैं जहाँ पे करारदाद पेश हो गई है, उसके इम्पैक्ट पे आप हमें बता रही हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, रिएक्ट कैसे किया दूसरी कौमों ने, या जो वहाँ पे दूसरी एक बड़ी कौम थी हिंदू, उन्होंने इसको रिएक्ट कैसे किया, वहाँ से आगे सफ़र हमारा आज़ादी तक क्या है, ये हम आपसे पूछेंगे। लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक सामीन। आज के प्रोग्राम के स्पॉन्सर, जैसा कि मैंने कहा कि सेमेंटिक इंटरनेशनल हमेशा की तरह, उनकी तरफ से जो इनामात हम दे रहे हैं इस दफ़ा अपने प्रोग्राम में, वो दे रहे हैं उन खुशनसीब अपने फेसबुक के फैंस को कि जिन्होंने हमारी वॉल पोस्ट पे, जब हमने ये अपनी वॉल पे लिखा कि जनाब आप अपनी पसंद का हमें एक कौमी नगमा बताइए और अगर मैं वो नगमा अपने शो में प्ले करूँगा तो आपको जनाब एक जो मिलेगा इनाम वो है सेमेंटिक इंटरनेशनल की तरफ से इंटरनेट सिक्योरिटी होम 2011। तो उस सिलसिले में पहले तो हमारे जो दो इनामात थे और जो हमारे पहले सामने हैं या हमारे पहले जो फेसबुक के फैन हैं उनकी पसंद का तो नगमा हमने प्ले कर दिया। अब जनाब हमारे हम प्ले करेंगे अपना दूसरा नगमा के जो कि हमारे दूसरे खुशनसीब फेसबुक के फैन ने रिक्वेस्ट किया है, वो प्ले करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे और अफसा बीवी से हम पूछेंगे बाकी बातें कि जो हम जानना चाह रहे हैं रेजोल्यूशन के बारे में और इसका जो असर है वो क्या हुआ। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आइए सुनते हैं नगमा। नगमा जनाब हमारे लिए जो सिलेक्ट हुआ है दूसरा, वो है जनाब भाई हमारे जमशेद मनान। अगेन वी डू नॉट नो कि आप कहाँ पे हैं, हमें लिखिएगा गपशप एट रेडियो काउंटर पाकिस्तान पे और हम आपको आपका क्लेम किया हुआ प्राइज भेजेंगे और हमें ये भी बताइएगा कि आप दुनिया के कौन से हिस्से से हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और हमारे फैन हैं और आपको सब कुछ ये कैसा लगता है और क्या कभी दिल करता है कि आपका भी कुछ करें, कि आप भी रेडियो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से अपना कुछ शो करें। तो आपके लिए पैगाम ये है कि रेडियो कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान इज़ अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट और इसमें कम्युनिटी का कोई भी मेंबर जो है वो अपने टैलेंट को बरोएकार लाते हुए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पॉजिटिव एंटरटेनमेंट या पॉजिटिव नॉलेज डिलीवर करना चाहे तो हमारा चैनल और हमारा जो फोरम है आपके लिए हमेशा से हाजिर है। इस सिलसिले में अगर आप हमसे कुछ ज्यादा बात करना चाहते हो तो radio@concertpakistan.com पे जरूर हमें मेल कीजिएगा। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
चमन के फूलों पर रंगो आप तुमसे है, इस जमीन का हर दर्रा आफताब तुमसे है, ये फजा तुम्हारी है, बहर पर मेरे कारवां रक्त से है, माँ के प्यार की सूरत इस चमन में तुम सब हो, बर्फबार की सूरत देखना गवारा मत, दौड़ते
ویلکم بیک سامعین، طاہر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر۔ جناب، ہم اپنی جو آج کی ہمارا شو ہے اس کے آخری دور میں شامل ہو چکے ہیں، آخری دور میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس جائیں اور رفسہ بی بی سے باقی کی بات کریں کہ اس ریزولوشن کے بعد کیا ہوا اور ہمارا جو سفر ہے جو 14 اگست کو اختتام کو پہنچا اور ایک نیا سفر شروع ہوا، وہاں تک پہنچنے میں ابھی کون کون سے مراحل باقی ہیں اس پہ مختصر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے سامعین، آپ کے پاس کوئی بھی سجیشنز، کوئی کامنٹس ہوں تو ہمیشہ ہمیں آپ لکھ سکتے ہیں radio@radiocontactpakistan.com اور radio@contactpakistan.com۔ اس کے علاوہ جناب، ہمارا جو یہ پروگرام ہے، آج کی جو ہماری یہ ایپیسوڈ ہے اسپیشل، اس کو ہم چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ سنیں MP3s پہ، آپ سنیں اپنی گاڑی میں، آپ سنیں اپنے آئی پوڈ پہ، کیونکہ یہ باتیں جو آج کا ہمارا شو ہے یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ بہت ساری باتیں اپنے اندر رکھتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سنیں، ان کو سمجھیں اور پھر آپ کا جو ذہن آپ کو کہے ویسے کریں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اپنا جو فرض ہے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اس کو آپ پورا کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو آپ سے ایک بات ضروری کہنی ہے وہ یہ ہے جناب کہ جو ابھی ہم نے قومی نغمہ پلے کیا تھا، یہ ایک بہت بڑا کلاسک ہے ہمارے مہدی حسن صاحب کی طرف سے۔ جناب مہدی حسن آج کل کچھ اچھا فیل نہیں کر رہے، ہی سک۔ ہم چاہیں گے کہ ہم لوگ سب ان کی صحت کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے وہ آئیکنز ہیں جن پہ ہمیں ہمیشہ سے فخر رہا ہے اور فخر رہے گا۔ تو آئیے جناب، چلتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی جانب۔ جی افسا بی بی، ہمیں بتائیے کہ قرارداد پیش ہو گئی، ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی، پھر کیا ہوا؟
جی، میں آپ کو بتا رہی تھی کہ انہوں نے ایک بڑا انٹرسٹنگ اسٹیپ اٹھایا کہ اپنی آل انڈیا کانگریس جماعت کے اندر سے ایک مسلم لیڈر مولانا ابوالکلام آزاد کو کانگریس کا صدر بنا دیا۔ وہ بیسیکلی دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ بالکل بھی ایک فرقہ وارانہ جماعت نہیں ہے، ہم بہت براڈ مائنڈ لوگ ہیں اور ہم اقلیتوں کو بھی اسی طرح سے اہمیت دیتے ہیں جس طرح سے ہم اپنی جماعت کو دے رہے ہیں اور اپنی ہندو مذہب کو دے رہے ہیں۔ لیکن قائد اعظم نے یہ کہہ کر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب سے بات کرنے سے ہی انکار کر دیا کہ آپ محض ایک شو بوائے ہیں، نہ صرف کہ آپ مسلم انڈیا کا اعتماد کھو چکے ہیں اور آپ مسلمانوں کے نمائندے ہیں نہ ہی ہندوؤں کے۔ اچھا، آپ کو صرف دوسرے ممالک کو دھوکہ دینے کے لیے مسلم صدر بنایا گیا۔
अच्छा मतलब ये एक शोशा छोड़ा गया डिवाइड एंड रूल करने के लिए कि जनाब आप तो किसी के नुमाइंदे हैं, आप किसी की कठपुतली हैं।
जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती थी कि हम ये साबित करें कि हिंदू और मुसलमान मुत्तहिद हैं, वो एक ही कौम है और एक ही मुल्क के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इत्तेहाद के साथ रह सकते हैं। इसके लिए उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को सामने लेकर आए, जिसको कायद आज़म ने बहुत ज़्यादा जुरतमंदी के साथ रिजेक्ट कर दिया।
जी
तो इस सिलसिले में सर एक वहाँ का बड़ा मशहूर हिंदू अखबार था स्टेटमेंट,
जी
उनकी स्टेटमेंट ये थी कि तकसीम हिंद से मुतलिक जिना का ये कदम ऐसा ही है जैसे एक भाई की मलकियत पर, सॉरी एक गाय की मलकियत पर दो भाइयों का झगड़ा हो और वो उसके दो टुकड़े करके बांट लेना चाहते हो।
अच्छा, और उन्होंने अपनी मुकद्दस गाय को लिया होगा ना जहन में।
जी वो हर जगह पर अपनी गाय की ही तशबीह दे रहे थे और हिंदुस्तान को उन्होंने एक ऐसी गाय की मिसाल दी कि जिस पर दो भाई आपस में लड़ रहे हैं और अगर वो उसके टुकड़े करेंगे तो ना गाय रहेगी ना मलकियत का दावा रहेगा।
जी
और नवाबजादा लियाकत अली खान ने इस बारे में बहुत खूबसूरत अल्फाज कहे कि पाकिस्तान अब हमारा जुज़्वे ईमान है।
जी
और कायद आज़म का बयान बहुत अहम है कि इस्लाम और हिंदू धर्म महज मज़ाहिब नहीं बल्कि दर हकीकत दो मुख्तलिफ मुआशरती निज़ाम है, चुनाचा इस ख्वाहिश को ख्वाबो ख्याल ही कहना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान मिलकर एक मुश्तरिका कौमियत तख्लीक कर पाएंगे।
बड़ी लॉजिकल बात, बड़ी सही बात के यहाँ पे हमारे कायद ने बिल्कुल सही कहा कि आपकी जो माशरती इकदार हैं जो मिलती नहीं है आपस में, मजहब को अलगा कीजिए आप, तो यही एक बहुत बड़ा एक कोर फैक्टर है कि वी कैन नॉट लिव टुगेदर, हमें अपनी अपनी धरती चाहिए।
जी सर एक हम ये समझे कि हमारे सामने शतरंज का एक ऐसा खेल बिछा है जिसमें एक तरफ कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि मुसलमानों के तशख्स को दबा दिया जाए, हिंदुओं को सामने लेकर आया जाए, सेकंड उसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि अब ऐसा वक्त आ चुका है कि अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से जाना चाहिए और उसकी जगह पर हिंदुओं का जो हुकूमत है वो नाफिज होनी चाहिए।
जी
आप लोगों को यकीनन पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रही थी 1942 में और इस सिलसिले में बरतानिया ने हिंदुस्तान को चूँकि इन्वॉल्व किया हुआ था और अब मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ क्योंकि वो हमारे टॉपिक से इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन उसके खात्मे तक बरतानिया को वहाँ से शिकस्त हुई और थोड़ा सा जब कांग्रेस ने ये देखा कि इस वक्त इंग्लैंड कमज़ोर हो रहा है तो उसने अपने आप को थोड़ा सा हाइपर मोटिव में लाने का फैसला किया और 1942 में हिंदुस्तान छोड़ दो की तहरीक शुरू कर दी।
जी अच्छा, उन्होंने कहा भाई जाओ अपने घर, तुमने अपना पाकिस्तान बनाना है तो अपने पाकिस्तान जाओ।
कांग्रेस ने, ऑल इंडिया कांग्रेस ने ये कहा कि अब अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए।
अच्छा,
और हमारे हवाले कर देना चाहिए।
अच्छा सही है आई एम सॉरी। जी
और इसके जवाब में कायद आज़म ने ये नारा लगाया कि तकसीम करो और छोड़ दो।
अच्छा सही।
बरतानिया ने जंग अजीम दोम के बाद ये ऐलान किया था कि हिंदुस्तान में हम एक नया आइन तश्कील देंगे और इस आइन में यकीनन हम अकलियतों को भी नुमाइंदगी देंगे। तो सर यहाँ पर पहली बार मुसलमानों को ऐसा लगा कि शायद बरतानवी हुकूमत की सोच तब्दील हो रही है और हो सकता है कि हमें वाकई में कुछ हकूक मिलें। लेकिन वक्त के साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही थी।
जी
1942 में ही बरतानिया ने एक मिशन था क्रिप्स मिशन, उसके जरिए ऐलान किया कि हम जंग के खात्मे के बाद हिंदुस्तान को मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर देंगे और ये एक ऐसी इंडियन यूनियन होगी जो कि ताज बरतानिया के अंदर रहकर खुद मुख्तार होकर अपने तमाम एक्सटर्नल और इंटरनल मामलों को डील कर सकेगी।
जी
सर ये बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट स्टेप था कि हम खुद ही आहिस्ता आहिस्ता ऐसे उस पर चल ऐसे असलाहत की तरफ जा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की तरफ लेकर जा रहे हैं।
जी
लेकिन ये जो क्रिप्स मिशन था इसकी असलाहत को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस की दोनों ही के लीडर्स ने इन तजावीज को रिजेक्ट कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कुछ पॉइंट्स थे जिसमें से बेसिक ये था कि वो हम इंडिया की जो नाम नेहाद हमारी यूनियन है उस पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते। दूसरा सर उस वक्त बरतानिया मुसलमानों को जो आइन में या असेंबली में तनासब दे रहा था वो सिर्फ 25% था। मुसलमानों की अक्सरियत ये कहती थी कि असेंबली में 75% हिंदू जो भी अक्सरियत राय से फैसला करेंगे वो मुसलमानों के खिलाफ ही होगा।
जी
और इस सूरत हाल की वजह से 1942 में कांग्रेस ने जो इतने जोशो खरोश के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी वो बुरी तरह से नाकाम हो गई। तो उस वक्त उन्होंने मुसलमानों की तरफ हाथ बढ़ाया इत्तेहाद का और जिना गांधी मुलाकात शुरू हुए। अब इसको मैं समेटती हूँ इस
जी
तरह से कि इन मुख्तलिफ मुलाकातों में दोनों रहनुमाओं ने तकरीबन 25 घंटे तक बात की اور گاندھی کا موقف یہ تھا کہ ہم پہلے ہندوستان کو آزاد کرواتے ہیں, برطانیہ سے آزادی لیتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے بارے میں دیکھا جائے گا.
صحیح.
اور قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ نہیں, پاکستان بھی ساتھ ہی بنے گا اور پہلے ہم پاکستان کے بارے میں بات کریں گے, اس کے بعد کسی اور ٹاپک پر بات ہوگی.
صحیح.
سر, ان مذاکرات کی ناکامی سے مسلم لیگ اور قائد اعظم کو بے حد کامیابی ملی, اور ان مذاکرات میں قائد اعظم نے اپنا موقف کچھ ایسے بیان کیا کہ کہا جاتا تھا کہ جنا نے پاکستان کی آدھی جنگ جیت لی.
صحیح, کیونکہ اس سے جو ایک سپورٹ کا لیول ہے لوگوں کا آپ کے خیالات سے اتفاق کرنا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو جانا اپنے لیڈر کے, یہ اس میں بڑی مدد ملی ان مذاکرات کے ناکام ہونے سے.
جی سر, اور اس سے جناح کی حیثیت شہرت مسلمانوں میں ان کی مقبولیت میں بے حد اضافہ ہوا.
صحیح, پھر کیا ہوا؟
پھر اس کے بعد یہ ہوا سر کہ ٹو کٹ دا میٹر شارٹ, 1945 میں انتخابات ہوئے جس میں مسلم لیگ کو بہت شاندار کامیابی ملی.
صحیح.
قائد اعظم کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس آزاد مملکت کے سے ہٹ کر کسی قسم کا بھی کوئی اور پلان قبول نہیں کر سکتے, تو ان انتخابات میں جب کامیابی ملی تو برطانوی حکومت نے 1946 کو ایک کیبنٹ مشن بھیجا, اور ابتدا میں اس سے ایسا تاثر ملا کہ اس مشن کی وجہ سے کانگریس کو سپورٹ مل رہی ہے اور مسلم لیگ کو اگنور کیا جا رہا ہے.
جی.
اور ایٹ دا اینڈ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس مشن نے مسلمانوں کے ہر مطالبے کو ریجیکٹ کر دیا.
صحیح.
سر, یہ وہ ٹائم تھا جب ان حالات میں مسلم لیگ نے کابینہ مشن کو مسترد کر کے حصول پاکستان کے لیے رائٹ سٹیپ لینے کا فیصلہ کیا.
صحیح, اپنی راہیں جو ہیں وہ جدا کر لیں.
جی, اور 1946 میں ہی انہوں نے یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا.
ٹھیک.
مسلمانوں نے اس اپیل کا بھرپور جواب دیا, مسلمان رہنماؤں نے اپنے خطابات بے حد جوش و خروش سے واپس کرنے شروع کر دیے. جہاں پر بھی سر ان کو ضرورت پڑی کسی قسم کی قربانی کی, مال و جان کی, انہوں نے دریغ نہیں کی, بلکہ وہاں پر ماشاءاللہ شعلہ بیان مقرر تھے, ہمارے لیڈرز تھے, جہاں پر پاکستان بننے کے لیے ہر طرح کی قربانی چاہیے تھی, اگر وہاں پیسہ چاہیے تھا, چندہ اکٹھے کرنے کا موقع آیا, مسلمان کہیں اس پر بھی پیچھے نہیں ہٹے.
تو ایک موومنٹ جون سی ہے اس نے جنم لیا اور اس نے اپنے سفر کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی شروع کر دی.
سر, وہ مومنٹ اتنی پیک پر تھی کہ بمبئی کے اخبار نے لکھا کہ مسلم لیگ کے بدترین دشمن بھی قائد اعظم پر رش کرتے تھے, اور ہم اس قومی خواہش کے اظہار پر مجبور ہیں کہ کاش ہمارے معاملات کی باغ ڈور بھی مسٹر جناح جیسے سیاستدان کے ہاتھ میں ہوتی.
صحیح. تو لیڈرشپ ایک بہت بڑا سامعین رول پلے کرتی ہے. لیڈرشپ کے پاس ایک ویژن ہونا, لیڈرشپ کے پاس صرف دعووں کے علاوہ یا بلیم گیم کے علاوہ ایک ایکشن پلان ہونا, وہ بہت معنی رکھتا ہے. اگر آپ ذہنی طور پہ لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنا چاہتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ صرف آپ کی میٹھی میٹھی باتیں, آپ کے دعوے, آپ کے خواب نہیں دیکھنا چاہتے, وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایز اے لیڈر, ایز اے لیڈرشپ, ایز اے پرسن ود نالج اینڈ ویژن, آپ کے پاس وہ کون سا ایکشن پلان ہے کہ جو کہ ہمیں کسی بھی دور میں کسی بھی طرح کے حالات سے نکال کے اچھائی کی طرف اور ایک اچھے سفر کی طرف ہمیں گامزن کر سکتا ہے. تو یہ جناب ایک انہوں نے سفر لیا اور یہ سفر کا اختتام ہوا ہمارا 1947 میں. جی مسز افسا.
جی سر, 1946 میں انگریزوں نے ایک تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے عبوری حکومت بنانے کا فیصلہ کیا کہ اس دوران میں ہم لوگ آئین تشکیل دیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کا مستقبل کیا ہوگا. ملک میں فسادات اور بے چینی بہت بڑھ رہی تھی, ہندو بہت زیادہ اگریسو ہو رہے تھے اور مسلمان کو اپنی ڈیپینڈنٹ پوزیشن پر مسلمان تھے, تو وہاں پر انہوں نے ایک ایسی چال چلی کہ ہم جب تقسیم کریں گے مختلف, کیونکہ عبوری حکومت تھی, کیبنٹ میں مسلم بھی موجود تھے اور ان کو مختلف اختیارات دیے جانے تھے, مختلف شعب
جی جی
ایک دوسرے کے ساتھ ان لوگوں نے تقسیم کرنے تھے, تو وہاں پر ایک چال یہ چلی کہ اب ہم مسلمانوں کو, کیونکہ مسلمانوں میں ان کو یہ لگتا تھا کہ کوئی ماہر اقتصادیات یعنی اکانومسٹ نہیں ہے, تو ہم ان کے فائنانس ڈپارٹمنٹ ان کو دیتے ہیں کیونکہ یہ چلا نہیں پائیں گے, تو انگریزوں پر یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ مسلمان کسی طرح سے بھی ایک الگ مملکت چلانے کے اہل نہیں ہیں.
جی.
اور یہ والا جو ماہر اقتصاد سوری جو فائنانس ڈپارٹمنٹ تھا, یہ لیاقت علی خان صاحب کو دیا گیا.
اچھا.
لیکن انہوں نے اپنی فہم و فراست سے فروری 1947 میں متحدہ ہندوستان کا آخری بجٹ پیش کیا جس کو سب نے غریبوں اور عام آدمی کا بجٹ قرار دیا.
صحیح.
لیکن یہاں پر سر سب سے جو امپورٹنٹ اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پہلے تو کانگریس نے اس کی حمایت کی, لیکن جب ان کے تمام سرمایہ داروں نے دیکھا کہ یہ بجٹ تو ہمارے بہت زیادہ خلاف جا رہا ہے, تو وہ یقیناً اس سلسلے میں اٹھ کھڑے ہوئے کہ اب ہمیں الگ ہندوستان لینا ہے, کیونکہ اگر ہم نے یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ مل کر حکومت کی ہے تو ہمیں دیوالیہ بنا دیں گے. تو سب سے زیادہ کانگریس کے اندر سے یہ مطالبہ اٹھ کھڑا ہوا کہ اب ہمیں ہندوستان کی تقسیم چاہیے.
صحیح.
اور 3 جون کو تقسیم ہند کا اعلان کر دیا گیا.
جی.
اور 14 اگست کو یہ خواب ہمارے سامنے شرمندہ تعبیر ہو گیا.
جناب بہت بہت شکریہ آپ کا اسبی بی کہ آپ نے آج جو ہمیں نالج جو ڈلیور کیا. ایم پریٹی شیور اس سے جو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں کہ ہماری تاریخ ہمارا ماضی کیا تھا. اس کے ساتھ جو ایک چیز کسی بھی ایک باشعور آدمی کے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کس حد تک ان ماضی کے تجربوں کو دیکھ کر کے سبق سیکھے, ایویلیویٹ کرے. ہم سب کے پاس ذہن ہے, ہم اس کو اپنے شعور کو استعمال میں لاتے ہوئے, اپنے ذہن کو استعمال میں لاتے ہوئے ایک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اب قدم کیسے اٹھانے ہیں, کون سے قدم ہیں جو ہم نے غلط اٹھا لیے, کون سی جگہ ہے جہاں سے ہمیں مڑ کے واپس آنا ہے اور سیدھے راستے کی طرف جانا ہے. تو یہ کچھ اس طرح سے جو نالج ڈلیور کیا جاتا ہے اس کا مقصد پیورلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ کیا جائے. اور علم میں اضافہ سے مراد یہ نہیں کہ آپ تاریخ کی وہ ڈیٹس یاد رکھیں, ان ناموں کو یاد رکھیں, آپ ان کے کارناموں کو یاد کیجئے, ان کے اٹھائے ہوئے اقدامات کو ایویلیویٹ کیجئے موجودہ حالات میں, اور پھر سوچئے کہ آپ کو اگلا قدم جون سا ہے وہ کیا اٹھانا ہے. تو سامعین آج کا ہمارا جو شو تھا وہ تھا 23 مارچ کو جو قرارداد پاکستان پیش ہوئی, جو کہ اس چیز کا ایک سنگ میل بنی کہ آج ہمارے پاس ہمارا پیارا ملک ہے. تو سامعین امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا, آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا, اور کچھ سبق جس طرح میں نے آج سیکھا آپ نے بھی سیکھا ہوگا. افسر بی بی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں, بلکہ RCP 3 میں تشریف لائیں, کمیونیکیشن لنک پہ آپ سے بات ہوئی. آپ نے بہت زیادہ ہمیں آج بتایا ہے ہمارے ماضی کے بارے میں, اور بہت ساری ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہوگا, ایویلیویٹ کرنا ہوگا اس وقت کے حالات کو, اس وقت کے اٹھائے ہوئے اقدامات کو, آج کے حالات کو, اور آج کے ہمارے اٹھتے ہوئے قدموں کو, اور یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کون سا قدم ہے ہمیں اٹھانا چاہیے اور وہ کون سا قدم ہے جو ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. آخر میں آپ کمیونٹی سے کچھ کہنا چاہیں گی؟
جی سر, میں آپ سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ میں تحریک پاکستان جیسے عظیم ٹاپک پر تھوڑی سی بات کر سکوں.
جی.
اور اگر میں تھوڑی سی بھی اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوئی ہوں کہ میں اس پس منظر کو آپ ان سب لوگوں کے سامنے, کیونکہ سر ہمارا تعلق اس جنریشن سے ہے جو سقوط ڈھاکہ کے بعد
جی.
دنیا میں آئی
جی.
اور ہم یقیناً اس بارے میں اس حد تک نہیں جانتے جس حد تک کہ اس زمانے کے لوگ تھے. یا اب آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ بھی وہ والی نہیں ہے, اور الحمدللہ ہماری نیو جنریشن سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ وہ پاکستان کو اسی طرح سے لے کر چلیں گی جس طرح سے پاکستان ایک عظیم مقصد کے طور پر دنیا میں وجود میں آیا.
انشاءاللہ آپ کی اللہ پاک زبان مبارک کریں. سامعین یہاں پہ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ فار ٹیونگ ان ٹو ریڈیو کانٹر پاکستان. آج کا گپ شپ 23 مارچ کے حوالے سے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ کی تجاویز اور آپ کے کامنٹس, آپ کے کمپلیمنٹس ہم لیتے ہیں فیس بک پہ, یا ہمیں لکھیے گپ شپ ایٹ ریڈیو کانٹر پاکستان پہ. جانے سے پہلے ایک ہمارا ہمیشہ کی طرح نعرہ ہوتا ہے جو ہم اپنے مہمان کے ساتھ, پاکستان
زندہ باد.
زندہ باد.